گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ چند مقامات جن کی تعداد سات ہے ایسے ہیں کہ جہاں پر وضو یا غسل کے بدلے میں تیمم کرنا واجب ہو جاتا ہے. پہلا مقام وہ تھا کہ پانی موجود نہ ہو، لیکن اس سلسلے میں اتنی تحقیق ضروری ہے کہ انسان پانی کے ملنے سے معلوم ہو جائے. دوسرا مقام وہ تھا کہ پانی ہے مگر اس کو استعمال نہیں کر سکتا، بیماری کی وجہ سے خوف ہے کہ بیماری پیدا ہو جائے گی یا بیماری بڑھ جائے گی یا اسی طرح کا کوئی خوف. تیسرا مقام بھی پانی ہے لیکن اس کو استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ پیاس کا خوف ہے کہ اگر پانی کو استعمال کر لیا تو بعد میں پیاس کا سامنا کرنا پڑے گا. چوتھا مقام بھی پانی موجود ہے مگر اس کو استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا استعمال شرعاً حرام ہے. پانی ایسا ہے کہ جو غصبی ہے یا وہ برتن غصبی ہے کہ جس میں پانی موجود ہے. پانچواں مقام پانی موجود ہے مگر اس تک پہنچنا ممکن ہے بڑھاپے کی وجہ سے، دشمن کی وجہ سے، کسی اور خوف کی وجہ سے. چھٹا مقام پانی موجود ہے مگر ایک اور اہم واجب ایسا ہے کہ جو وضو یا غسل سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ مسجد نجس ہے، پانی اتنا کم ہے کہ یا مسجد کو پاک کرے یا وضو کرے، یا بدن نجس ہے بدن کو پاک کرے یا وضو کرے، اور آخری مقام پانی ہے مگر اس کو استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ وقت اتنا کم ہے کہ اگر پانی کو استعمال کر لیا تو اس کے بعد نماز کا کچھ حصہ وقت کے بعد واقع ہوگا. یہ سات مقام وہ ہیں کہ جہاں پر پانی موجود ہے یا موجود نہیں، بہرحال انسان اس کو استعمال نہیں کر سکتا، بس اس کے لیے واجب ہے کہ وہ وضو یا غسل کے بدلے میں تیمم کرے. اس کے بعد گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ کن کن چیزوں پر تیمم کیا جا سکتا ہے. یہ کل چھ چیزیں ہیں. پہلی چار چیزوں میں اختیار ہے مٹی، ریت، پتھر اور ٹھیلا، مٹی کا ٹھیلا. یہ چار چیزیں ہیں، ان کے اوپر تیمم انسان کر سکتا ہے. مستحب یہی ہے کہ ترتیب کا خیال رکھے، جب تک کہ مٹی ہے اس وقت تک ریت پر نہ کرے، جب تک کہ ریت ہے اس وقت تک ٹھیلے پر نہ کرے، جب تک کہ ٹھیلا ہے اس وقت تک پتھر پر نہ کرے، لیکن اگر کر لے تو کوئی حرج نہیں. جب یہ چار چیزیں نہ ہو تو پانچویں چیز آتی ہے، یعنی جو گرد و غبار جو دیوار پر، چادر پر، فرش پر ہوتا ہے اس کو جمع کر کے اس کے اوپر تیمم کریں. پانچویں چیز نہ ہو تو پھر چھٹی چیز آتی ہے، یعنی گیلی مٹی، اس کے اوپر تیمم کریں. اور اگر چھٹی چیز بھی نہ ہو تو اس شخص کے اوپر نماز اس وقت واجب نہیں ہے، وہ اس نماز کو چھوڑ دے، جب کبھی وضو یا غسل کا انتظام ہو جائے گا اس وقت اس نماز کی قضا بجا لائے، لیکن مستحب یہ ہے کہ اس وقت بھی نماز کو انجام دے. اس کے بعد ہماری گفتگو ہوئی تھی طریقہ تیمم کا، کہ تیمم کرنے میں واجب ہے کہ نیت کی جائے، اور نیت کر کے دونوں ہاتھوں سے جو چیزیں گزریں ان میں سے کسی ایک چیز پر مارے، دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ بیٹھ ہوا ان میں سے کسی ایک چیز پر مارے، اور اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کر، مستحب ہے کہ ہاتھوں کو اٹھاڑے، اور اس کے بعد واجب ہے کہ اپنی پیشانی پر بال اٹھنے کی جگہ سے لے کر بھووں تک ہاتھوں کو پھیرے، اور ناک کی نوک تک ہاتھوں کو پھیرے، اور اس کے بعد بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کی پشت پر، اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی پشت پر ہاتھوں کو پھیرے. یہ ہو گیا تیمم. اور مستحب ہے آپ کوئی کے نزدیک کہ جس وقت تیمم کیا جائے تو پیشانی اور ہاتھ وغیرہ پاک ہوں, اور واجب ہے آپ سمجھنے کے نزدیک کہ ہاتھ اور پیشانی وغیرہ پاک ہوں. یہ خلاصہ تھا آپ کی گفتگو کا. آج سات آٹھ مسئلے اور اس کے بعد تیمم کی گفتگو ختم ہو جائے گی. تیمم کے وقت یہ واجب ہے, وضو میں واجب نہیں تھا لیکن تیمم میں یہ واجب ہے کہ اگر انسان کی انگلی میں انگوٹھی یا کوئی چھلا وغیرہ موجود ہے تو اس انگوٹھی یا چھلے وغیرہ کو اتار دیں. وضو میں اتارنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ بغیر اتارے ہوئے اگر پانی انگوٹھی اور چھلے کے نیچے سے جاری ہو سکتا تھا اور بہت سکتا تھا تو بغیر اتارے ہوئے وضو یا غسل ہو سکتا تھا. لیکن تیمم میں یہ واجب ہے کہ انگوٹھی یا چھلا وغیرہ جو چیز بھی انگلی میں ایسی ہے کہ جس سے پوری انگلی اس چیز پر نہیں پڑ سکتی اس چیز کا اتارنا واجب ہے, اور اگر نہیں اتارا تو تیمم واجب ہے. اب اگر کسی کی انگلی میں یا ہاتھ پر یا پیشانی پر زخم ہو تو ٹھیک ہے, وہ تیمم کرے اور زخم کے اوپر ہاتھوں کو پھیر لے, چاہے خون ہو یا پیپ ہو یا کوئی بھی نجیب چیز ہو, آپ کوئی کی نظر میں کوئی حرج نہیں, آپ سمجھنے کی نظر میں بات کر لے, اگر صاف نہ کر سکے تب پھر مجبوری کی حالت میں نجیب چیز پر بھی تیمم ہو سکتا ہے. تو اگر زخم ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر زخم کے اوپر پٹی بندی ہوئی اور پٹی کا کھولنا ممکن نہیں, اگر کھولنا ممکن ہے اس میں کوئی نقصان نہیں تو پھر وہی حکم ہے کہ پٹی کو کھولے اتار دے تیمم کر لے بعد میں پھر پٹی کو باندھ دے. لیکن اگر پٹی بندی ہوئی ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا, تو تیمم کا یہی حکم ہے کہ اگر کوئی ایسی پٹی ہے جس کا کھولنا ممکن نہیں ہے تو اسی پٹی کے اوپر اپنے ہاتھوں کو پھیر لے, اس کا تیمم جو ہے بالکل صحیح, چاہے پیشانی پر ہو چاہے ہاتھوں کی بوجھ پر ہو چاہے اندھیری پر, اندھیری پر بھی ہو تب بھی اسی پٹی سمیت مٹی کے اوپر مارے اور اسی طریقے سے پھیر لے, تیمم میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تیمم کے اندر شک کا مسئلہ, اگر یقین ہو گیا انسان کو تیمم کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ میری پیشانی کا کچھ حصہ رہ گیا یا ہاتھ کا کچھ حصہ رہ گیا ہے تو تیمم باطل ہے اور اس کو دوبارہ کر. لیکن اگر اس کو شک ہو رہا ہے کہ پتا نہیں میں نے تمام پیشانی پر ہاتھوں کو پھیرا یا نہیں پھیرا, شک کی حالت ہے, پتا نہیں میں نے پوری ہاتھوں کی دل کے اوپر پھیرا ہے یا کچھ حصہ رہ گیا, یہی شک کی حالت ہے, تو اس میں وہی حکم ہے جو ہر مقام کا حکم ہے شک کا, کہ اگر اس مقام سے آگے بڑھ چکے ہاتھوں کے اوپر پھیر رہے تھے اس وقت پیشانی کے بارے میں شک ہو تو اس شک کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جائے گی. بائیں ہاتھ کے اوپر پھیر رہے تھے دائیں ہاتھ کے بارے میں شک ہو, شک کی طرف بالکل توجہ نہیں دی جائے گی. ہر جگہ وضو میں غسل میں نماز میں روزے میں مرے حج میں ہر مقام پر یہی حکم ہے کہ جب کبھی کسی مقام سے نکلنے کے بعد شک ہو جائے تو شک کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جائے. لیکن اگر ابھی اسی مقام میں ہے یعنی پیشانی پر ہاتھوں کو پھیر دیا, ہاتھوں پر پھیرنا شروع نہیں کیا, دوسرے حصے میں نہیں گئے, اس وقت اگر شک ہو رہا ہے تو اپنے شک کے اوپر عمل کرتے ہوئے مرتبہ پھر پیشانی کے اوپر پھیرے اور اس کے بعد ہاتھوں کا مسا ہے, یا اگر سیدھے ہاتھ کا مسا کر چکا ہے انسان اور الٹے ہاتھ کا مسا شروع نہیں کیا, بیچ میں جو وقفہ ہوتا ہے ایک لمحے کا, اس ایک لمحے کے وقفے میں یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں میں نے سیدھے ہاتھ کا مسا صحیح طریقے سے کیا تھا یا نہیں کیا, تو اس وقت واجب یہی ہے کہ وہ اپنے شک پر عمل کرتے ہوئے مرتبہ پھر سیدھے ہاتھ کا مسا صحیح طریقے سے کرے اور اس کے بعد الٹے ہاتھ, یعنی اگر اس مقام سے آگے بڑھ گئے ہیں تو اپنے شک کی طرف توجہ نہ دیں, اور اگر اسی مقام میں ہیں یا دوسرے مقام میں نہیں پڑھ گئے تو اپنے شک کی طرف توجہ دیتے ہوئے اس مرتبہ پھر اس مقام کا مقام کریں. تیمم کے باطل ہونے کا مطلب, تیمم جو ہے باطل ہونے کے دو سبب ہوتے ہیں, ایک مشترک سبب اور ایک متفرق سبب. متفرق متفرق سبب تو یہی ہے کہ اگر وضو کے بدلے میں تیمم کیا ہے تو جب کبھی ایسی چیز پیش آ جائے جس سے وضو باطل ہو جاتا تو وضو کے بدلے والا تیمم بھی باطل ہو جائے گا. وہی پانچ چھ چیزیں ہیں, سو جانا, پیشاب یا پیخانہ یا ری کا نکلنا یا سو جانا یا تجاوت کا لاحق ہونا یا عقل کا ظاہر ہو جانا, بے ہوش ہو جانا, وہ جتنی چیزیں ہیں کہ جن سے وضو باطل ہوتا ہے ان سے وضو کے بدلے میں جو تیمم ہے وہ تیمم بھی باطل ہو جاتا ہے. اور وہ جتنی چیزیں ہیں جن سے غسل باطل ہوتا ہے ان سے غسل کے بدلے میں کیا جانے والا تیمم بھی باطل ہو جاتا ہے. یہ تو متفرق اسباب ہیں کہ وضو کے بدلے میں جو تیمم ہے وہ ان چیزوں سے باطل ہوگا, غسل کے بدلے میں جو تیمم ہے وہ ان چیزوں سے باطل ہوگا. اور ایک مشترک سبب ہے, مشترک سبب یہ ہے کہ وہ سات مقامات, وہ سات وجوہات جن کی وجہ سے تیمم کیا ان میں سے کوئی چیز بھی ختم ہو جائے ویسے ہی تیمم باطل ہے. تنگی ہے وقت کی وجہ سے تیمم کیا, تنگی ہے وقت نہیں رہا ہے, وقت نماز پڑھ لی آتی ہے, اب وہ تیمم خود بخود باطل ہو گیا, کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے باطل کر دیں. پانی نہیں تھا تیمم کیا تھا, جیسے ہی پانی مل جائے گا ویسے ہی تیمم جو ہے وہ باطل ہو جائے گا, پانی ملتے ہی تیمم باطل ہو جائے گا. برتن کا استعمال کرنا حرام تھا, ایک پاک برتن مل گیا, جیسے ہی پاک برتن ملا ویسے ہی تیمم باطل ہو جائے گا. تو یہ مشترک سبب ہے, چاہے غسل کے بدلے میں تیمم ہو یا غسل کے بدلے میں, وہ اس سبب کے وجہ کے ختم ہوتے ہی باطل ہو جاتا ہے. اور متفق سبب وضو کے بدلے میں جو تیمم ہے وہ مبتلاج وضو سے باطل ہوگا, غسل کے بدلے میں جو تیمم ہے وہ مبتلاج غسل سے باطل ہوگا. تیمم کے سلسلے میں آخری مسائل ہیں کہ اگر یہ تیمم اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب پانی نہ ہو, لیکن دو مقامات ایسے ہیں کہ پانی ہے بھی, انسان ان کو استعمال بھی کر سکتا ہے, پھر بھی اگر وہ تیمم کر لے تو اس کا تیمم صحیح ہے اور مستحب ہے اور اس کا اس کو ثواب ملے گا. ایک ہے نماز جنازہ کے لیے کہ اگر کے بغیر وضو اور غسل و تیمم کے پڑھی جا سکتی ہے, اور وضو اور غسل بھی آپ کر سکتے ہیں, پھر بھی پانی بھی موجود ہے, وقت بھی بہت ہے, استعمال میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں ہے, پھر بھی اگر کوئی شخص تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھنا چاہے تو اس کا تیمم بالکل صحیح ہے اور اس کو بالکل ثواب ملے گا. دوسرا مسئلہ رات کو سوتے وقت کہ جو شخص بھی رات کو وضو کر کے سوئے گا تو اس کی پوری نیند عبادت میں شمار کی جاتی ہے, لیکن اگر کوئی شخص وضو نہ کرنا چاہے اور پانی ہے وضو کر سکتا ہے, سردی بھی نہیں ہے, تمام کوئی ایسا وضو موجود نہیں ہے, پھر بھی وہ تیمم کر کے سونا چاہے تو تیمم کرے گا, کر سکتا ہے, اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا وضو کرنے والے کو ملتا ہے, یعنی اس کی پوری رات عبادت اور اس کی ہر ہر سانس ایک تصویر جو ہے وہ شمار کی جائے گی. تو یہ دو مقامات ایسے ہیں کہ باوجود پانی کے, باوجود کسی وضو کے نہ ہونے کے تیمم کیا جائے تو تیمم صحیح بھی ہوتا ہے اور اس کا ثواب بھی ملتا ہے. آخری مسئلہ تیسرے کا کہ پانچ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں تیمم کر کے جس سے اپنے نماز پڑھی وہ نماز اس کی بالکل صحیح ہے, لیکن پانچ مقامات ایسے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ نمازوں کو دوہرا دے, اس کو ثواب ملے گا, نہ دوہرائے تو گناہ نہیں, اور اگر دوہرائے تو اس کو ثواب ملے گا. پانچ مقامات میں پہلا مقام وہ کہ معلوم تھا کہ پانی نہیں ملے گا پھر بھی پانی کو گرا دیا, ضائع کر دیا, گرا دینا ضائع کر دینا پہلے حرام, لیکن تیمم کر کے جو نماز پڑھے گا وہ نماز صحیح ہے. اب بہتر یہ ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی نماز مکمل ہو جائے, جیسے کہ انشاءاللہ آئندہ اتوار سے گفتگو آئے گی کہ جو نماز کے درجات ہوتے ہیں, ناقص نماز ہوتی ہے, کامل نماز ہوتی ہے, متوسط نماز ہوتی ہے, فرق ہوتا ہے نماز کے اندر. تو اگر وہ چاہتا ہے کہ نماز اس کی بالکل کامل ہو, اس نے اپنا واجب فریضہ ادا کر دیا, اب اس کو کوئی گناہ نہیں ملے, لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ نماز قبول بھی ہو جائے, اس کو ثواب بھی ملے, تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ بعد میں نماز کو دوہرائے اور اس کی قضا کرے. وہ پانچ مقامات, پانی معلوم تھا کہ نہیں ملے گا پھر بھی ضائع کر دیا, اور تیمم کر کے نماز پڑھے, واجب سے شروع بولڈ ہو گیا لیکن اگر نماز کی تکمیل کرنا چاہتا ہے تو دوبارہ نماز کو دوہرائے, بعد وقت جب کبھی پانی مل جائے. دوسرا مقام کہ پانی معلوم تھا کہ پانی نہیں ملے گا, پھر بھی اپنے آپ کو جرم سے کر لیا, پھر حرام کیا, تیمم کر کے نماز پڑھ لی, نماز صحیح ہو گئی لیکن کامل نماز. تیسرا مقام معلوم تھا اس کو کہ پانی میرے لیے نقصان دہ ہے, پھر بھی اپنے آپ کو جرم کر کے بالکل اپنے اوپر واجب کروا لیا, اب پانی نہیں تھا یا پانی تھا اور نقصان کر رہا تھا, تیمم کر کے نماز پڑھی, نماز صحیح ہو گئی لیکن نماز کامل نہیں. اور اگر جانتا ہے تو پھر وہ دوبارہ بعد میں اسے پتہ چلے. چوتھا اور پانچواں مقام کہ پانی کے لیے نکلا ہی نہیں, یہاں تک کہ وقت اتنا کم ہو گیا کہ تنگی اور وقت کی وجہ سے تیمم کرنا پڑا, یا پانی وغیرہ سب کچھ تھا مگر باقی اس میں گفتگو میں کسی اور مصروفیت کی وجہ سے جان بوجھ کر اتنی دیر تک اس نے نماز نہیں پڑھی کہ آخر میں وقت اتنا کم رہ گیا تو اسے مجبوراً تنگی یا وقت کی وجہ سے تیمم کر کے نماز پڑھنا پڑا. ان پانچوں مقامات کا نماز اس کی صحیح ہے تو نماز کا ثواب بھی ملے گا, عذاب سے بھی بچ جائے گا, اس نے پھیرے حرام تو کیا ہے لیکن اپنے پھیرے واجب سے بھی بوجھ ہو گیا لیکن نماز اس کی کامل نہیں ہوئی. تکمیل نماز کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کی دوبارہ فضا کرے. اس مسئلے کے ساتھ ہی مسائل تیمم ختم ہو گئے اور کسی تقریباً طہارت کی پوری گفتگو مکمل ہو گئی ہماری. صرف چند مسئلے رہ گئے ہیں غسل مس مسجد کے, آج وہ مسئلے کے اختتام تک پہنچیں گے اور انشاءاللہ آئندہ اتوار سے نماز کے اوپر ہماری گفتگو شروع ہوگی. غسل مس مسجد کی گفتگو رہ گئی کہ پہلے بارہ یہ بھی اہم مسئلہ, جب بھی کوئی بھی انسان کسی بھی دوسرے انسان کے مردے کو چھوئے دو شرطوں کے ساتھ, تو چھونے والے کے اوپر, مس کرنے والے پر جو ٹچ کرنے والا ہے اس شخص کے اوپر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے. دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے. پہلی شرط یہ کہ جس مردے کو چھوا جا رہا ہے وہ مردہ ابھی گرم نہ ہو, یعنی ٹھنڈا ہو چکا ہو, مرنے کے فوراً بعد انسان کا مردہ تھوڑی دیر تک گرم رہتا ہے. آگے تو کسی آپ بتا سکتے کیا ہوتا پہلی شرط یہ ہے کہ جس مردے کو چھوا جا رہا ہے وہ مردہ ٹھنڈا ہو چکا ہو, اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس مردے کو ابھی تین غسل نہ کیے گئے. اگر یہ مردہ جس کو انسان نے چھوا یہ ابھی گرم ہے, جس انسان کے اوپر چھونے والے کے اوپر کوئی غسل واجب نہیں, چاہے جس حصے کو یہ چھو رہا ہو وہ حصہ ٹھنڈا ہو چکا ہو, مثلاً ایک انسان کی جان نکلی, اس کا جسم ابھی گرم ہے لیکن اس کا ہاتھ ٹھنڈا ہو گیا یا اس کا پاؤں ٹھنڈا ہو گیا, تو اب جس نے اس کے ہاتھ یا پاؤں کو چھو لیا اس کے اوپر کوئی غسل واجب نہیں, ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہیں لیکن جسم اس کا ابھی گرم ہے, پورے جسم کی گرمی نہیں نکلی, تو اس شخص کے اوپر چھونے والے پر ابھی کوئی غسل واجب نہیں. اسی طریقے سے جس مردے کو تین غسل دیے جا چکے ہیں اس کو اگر انسان چھو لے تو کوئی غسل اس کے اوپر واجب نہیں ہوتا, لیکن شرط یہ ہے کہ تیسرا غسل مکمل ہو گیا. اگر دو غسل مکمل ہو گئے, تیسرا غسل جاری ہے, اسی ہفتے میں وہ چھولے چاہے صرف پیر کا ایک ناخن رہ گئے تب بھی اگر چھو لیا تو غسل مسئلہ مل گیا واجب ہو گیا. مسئلہ کچھ جگہ ہو گیا, مثلا دو غسل مکمل ہو گئے, تیسرا غسل دیا جا رہا ہے تو برتن دھو دی گئے مردے کی, دائنا حصہ دھو دیا گیا, بائیں حصہ دھویا جا رہا ہے. اب بائیں حصے کو دھوتے وقت ایک انسان نے کسی مردے کی پیشانی کو چھو لیا جس پر تینوں غسل مکمل ہو چکے, پھر بھی اس کے اوپر غسل مسئلہ واجب ہو جائے گا. ہاں, جب پورے جسم کا غسل مکمل ہو جائے اس کے بعد چھونے والے کے اوپر کوئی غسل وغیرہ واجب نہیں. اس کا ایک اور اہم مسئلہ کہ جس میں ذرا تھوڑی سی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر مردے کے ناخن دانت ہڈی وغیرہ کو چھو لیا تب بھی غسل مسئلہ واجب. اکثر ذہن میں شاید یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں میں جان نہیں ہے, جن چیزوں میں روح نہیں ہوتی, اگر ان چیزوں کو چھو لیا جائے تو غسل واجب نہیں. یہ خیال غلط ہے بالکل. مردے کے کسی بھی حصے کو چھوا جائے, اور اس میں جان ہو یا جان نہ ہو, ہڈی ہو, دانت ہو, ناخون ہو, بہرحال غسل مسئلہ واجب ہو جائے. بلکہ اگر آپ نے اپنے ایسے حصے سے جس میں روح نہیں ہے, مردے کے ایسے حصے کو ٹچ کیا جس میں روح نہیں تھی, پھر بھی غسل واجب ہے. اپنے ناخن کو اس کے ناخن سے ٹکرا دیا, دونوں میں روح نہیں ہے, پھر بھی غسل میں غسل مرد میت واجب ہو گئے, چونے میں کوئی فرق نہیں, جاپتے نے ہاتھ چھوئے یا سوتے نے دم سے ہاتھ کر دیا, اختیار سے چھوئے یا بے اختیاری سے آپ کا ہاتھ لگ گیا, لفظ سے گر رہے تھے دم سے اس کے اوپر ہاتھ پڑ گیا, بہرحال کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر, غسل مرد میت واجب, حیوان سے چھونے سے غسل مرد میت واجب نہیں ہوگا. غسل متمیت کے اندر انسان کا مردہ ہونا چاہیے, پاؤ بچہ ہی کیوں نہ ہو, بلکہ چار مہینے کا بچہ اگر ماں کے پیٹ سے سخت ہو جائے گر جائے تو چار مہینے کے بچے کو چھونے والے کے اوپر بھی غسل کرنا واجب ہے, اور اسی لیے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کبھی درپیش ہو کہ اگر ماں کے پیٹ میں بچہ مر گیا اور ٹھنڈا ہو گیا, اس کے بعد جب وہ ماں کے پیٹ سے نکالا جائے گا تو اس ماں کے اوپر بھی غسل متمیت واجب ہو جائے گی, نکلتے وقت بچہ جو ہے لازمی طور پر ماں کے کسی نہ کسی حصے سے ٹکرائے گا. اسی طریقے سے اگر فرض کیجیے کوئی بچہ جو ہے وہ پیدا ہو اور پیدائش کی حالت میں اس کی ماں کا انتقال ہو اور اس کا بدن ٹھنڈا ہو گیا, اس کے بعد بچہ ماں کے پیٹ سے نکالا گیا, تو اس بچے کے اوپر بھی غسل متمیت کرنا واجب ہے. ابھی تو واجب نہیں ہے, لیکن جب یہ بچہ بالغ ہوگا تو اس بچے کے اوپر واجب ہوگا کہ جس سمے یہ بالے ہو اسی سمے میں غسل متمیت کرے پیدائش کے وقت والے, جو اس کے اوپر اب تک چلا آ رہا ہے. بچے میں یہی حکم ہے کہ اسی طریقے سے بچے عام حالت میں بھی اگر کسی مردے کو چھو لے تو اس بچے کے اوپر غسل متمیت واجب ہوتا ہے بالے ہونے کے بعد, پاگل اگر کسی مردے کو چھو لے تو پاگل کے اوپر غسل متمیت واجب ہوتا ہے ہوش میں آنے کے بعد, جب کبھی ہوش میں آئے گا اس وقت اس پر غسل متمیت کرنا واجب ہے. غسل متمیت فرق یہ پڑتا ہے, بہرحال جس پر غسل متمیت ہے وہ مسجد میں بھی جا سکتا ہے, وہ قرآن کو چھو بھی سکتا ہے, وہ واجب سیکھنے والی آیتیں بھی پڑھ سکتا ہے, وہ سارے کام کر سکتا ہے جو جنوب کے لیے حرام ہے. غسل متمیت کے واجب ہونے سے کسی چیز کی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی سوائے نماز, نماز پڑھنے کے لیے یا اسی قسم کی دوسری چیزیں جو ہیں کہ نماز کا کوئی بچاؤ جہیز سیکھتا رہ جائے بعد میں اس کی قدر کرنا چاہے یا نماز, ان دو چیزوں کے لیے بہرحال ضروری ہے کہ وہ غسل متمیت کرے, تاکہ مسجد میں آ رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, قرآن کو چھو رہا ہے, مسجد حرام میں جا رہا ہے, صحبت کرنا چاہتا ہے اپنی بیوی سے, بہرحال کوئی فرق نہیں پڑتا اور کسی کو کسی کا کوئی گناہ نہیں. غسل متمیت میں اس چیز کا بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ ایک مردے کو ایک مرتبہ چھوا, ایک مرتبہ ٹچ کیا ایک مرتبہ یا کئی دفعہ, بارہ جتنی دفعہ بھی آپ نے ٹچ کیا ہے کہ غسل متمیت واجب ہو, یا اگر کئی مردوں کو الگ الگ چھوا تب بھی ہے کہ غسل متمیت واجب ہو. اب غسل متمیت کے سلسلے کا ایک اہم مطلب, خود میت نہیں ملی, کوئی ٹوٹا ہوا اس کا کوئی دکھ, کوئی ٹوٹا ہوا دکھ مل گیا, ہاتھ مل گیا, پاؤں مل گیا, انگلی مل گئی, ناخن مل گیا, دانت مل گیا, اسی قسم کی کوئی چیز راستے میں مل گئی, راستے میں مل گئی یا کہیں اٹھانا پڑا, چھلا پڑا, کر جاتا, یہ بھی معلوم نہیں کہ زندہ کی ہے یا مردہ کی ہے, بہرحال ایک چیز راستے میں ملی یا اگر میڈیکل کالج میں ہے چھونا پڑا, اسی قسم کا کوئی مطلب نہیں, کچھ پتا نہیں کہ زندہ کا ہے یا مردہ کا ہے, کیا حصہ ہوتا ہے, جس کا کیا ہوتا ہے اس کے مطلب کیسے ہوتا ہے. ایسی جتنی چیزیں ہیں ان کی شریعت میں تین قسمیں کی ہیں, ایک وہ حصہ کہ جس میں گوشت کی ہو اور ہڈی کی, ہاتھ ہے, پاؤں ہے, ناخن انگلی ہے, ہڈی بھی ہوتی ہے اور گوشت بھی ہوتا ہے. دوسرا وہ حصہ کہ خالی ہڈی ہے گوشت جیسے دانت یا پاؤں کی ہڈی یا ہاتھ کی ہڈی, تیسرا وہ حصہ کہ خالی ہے, تیسرا وہ حصہ کہ خالی گوشت ہے اور ہڈی نہیں, گوشت نظر آیا نہیں, گوشت کا لوٹڑا بھی انسان کا اس کے بعد ہڈی نہیں, یہ ہڈی ہے اور گوشت کیا دونوں تین قسم کے حصے ہو سکتے ہیں کسی انسان کے جسم کے, جن سے انسان کا ناپا ہو سکتا ہے. تو اگر ایسا حصہ ہے جس میں ہڈی بھی ہے اور گوشت نہیں, تو اس کو چھونے پر غسل متمیت کرنا واجب ہے, چاہے زندہ انسان کا ہو یا مردہ انسان, اگر ایسا حصہ ہے کہ جس میں خالی گوشت ہے, ہڈی نہیں ہے, اس میں کسی بھی صورت میں ہو جائے مجھے میت واجب نہیں ہے, چاہے زندہ کا ہو یا ہو ہڈی کو دونوں ہر صورت میں اس میں مجھے میت واجب نہیں, پانی کو کسی بھی صورت میں اس میں مجھے میت واجب نہیں, پانی ہڈی اگر ملے تو کیا آپ کو ہے تھوڑا سا آپ کوئی نظر اگر پانی ہڈی ملے جس میں دانت بھی کیا دانت کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا, اگر پانی ایسا ایسا ملے اگر پانی ایسا ایسا ملے کہ جس میں صرف ہڈی ہے گوشت نہیں تو آپ کوئی کی نظر کوئی کے پتلے کی روپ ہے کسی صورت میں رسلے ہاتھیں میں یت واجب نہیں, اگر پانی ہڈی ملے زندہ انسان ملے یا مردہ انسان اس کو چھونے سے رسلے ہاتھیں میں یت واجب نہیں, آخر سنہری کا مسئلہ ہے تھوڑا سا مطلب آخر سنہری کی نزدیک ایسا حصہ کہ جس میں پانی ہڈی ہے اور گوشت نہیں, اگر اس کو ٹچ کیا اس کو نہ تو اگر وہ مدا انسان کا تھا تو اس پر اس میں بھی رسول بات اس میں مت مجھے کرنا پڑے, اور اگر زندہ انسان کا تھا تو اس میں مت مجھے ثابت نہیں, تو اگر کبھی کوئی ٹوٹا ہوا دانت وغیرہ ملے تو اگر زندہ انسان کا ہے تو اس میں مت مجھے آپ ہے سنہری کے مقابلے بھی کریے بات, لیکن آپ کوئی کے مقابلے بھی نہیں کرتی اس میں مت مجھے بالکل واجب نہیں, ساری گوشت ملے اس میں بھی بات نہیں ہے, ساری بچے ملے اس میں بھی بات نہیں, چاہے زندہ کا ہو یا مطلب تھوڑے سے تمام صورتوں میں اس کے مطلب واجب ہو جاتا ہے ہر مقدم کے لیے اور اس کی کڑی ذمہ داری ہے کہ اس کے مطلب پہنچ جاتا ہے, اس کے ساتھ ہی بھارت کے جتنے مسائل تھے ان سب کا اہتمام آج ہو گیا اور ان شاء اللہ آئندہ اعتبار سے تمام کی مدد پر ہماری زندگی کا آسان وہ آیت جس کی تلاوت علامہ کلام ناشرے کی بہت بڑی برائی کی طرف کی تلاوت ہے, جا رہا ہے مؤمنین کو پورا اسرائیل دیا ہے کہ جو بنا کے قریب مروی ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا غیر شادی شدہ شخص کا دل شیطان کا سرگوشا ہے. اس لیے کہ جذبات و خواہشات تو اس کے اندر موجود ہیں. تو ہر بالغ و صحت مند شخص کے اندر ان جذبات و خواہشات کا ہونا ضروری ہے. مرد اور عورت کی تکمیل ہی اس وقت ہوتی ہے, مکمل مرد اور مکمل عورت ہی اس وقت ہوتی ہے کہ جب ان کے اندر یہ خواہشات موجود ہیں. لیکن خواہش اتنا کتنی ہے کہ جس طریقے زندگی کے دوسرے امور میں اور زندگی کے دوسرے تعلقات میں اسلام نے کچھ پابندیاں عائد کی, ان پابندیوں کا اسلام کو یا خدا کو یا پیغمبر کو یا امام کو کوئی فائدہ نہیں. اگر ان پابندیوں کا ہم خیال رکھیں تو پھر خدا کو کوئی فائدہ نہیں, اور اگر ہم ان پابندیوں کو توڑ ان تمام امور کو ٹھکرا دیں تب بھی خدا کا کوئی نقصان نہیں, پیغمبر کا کوئی نقصان نہیں, ہمارے ہمیں ظاہرین کا کوئی نقصان نہیں, بلکہ اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو فائدہ بھی ہمارا ہے, اور اگر روکیں گے تو نقصان سے بھی ہم ہی بچیں گے. اس طریقے سے کھانے میں, پینے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, چلنے پھرنے میں, دوسرے سے تعلقات قائم رکھنے میں, حقوق اللہ میں, حقوق الناس میں, ہر ہر زندگی کے شعبے میں اسلام نے کچھ قواعد مقرر کر دیے ہیں, کچھ اصول مقرر کر دیے ہیں, کچھ حدود متعین کر دیے ہیں. حدود میں رہو گے تو تم بھی امن و امان سے رہو گے اور تمہارا معاشرہ بھی امن و امان سے رہے گا. اس لیے کہ انسان کے لیے جو سب سے بڑی فکر کی چیز ہے وہ یہی امن و امان ہے. جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو کہ نیک مکان مجبور اکان, کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بالکل لاحل مجبور ہیں, جس جس سب کو یہ نعمتیں حاصل ہیں وہ کبھی اس چیز کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا کہ کتنی بڑی نعمت میرے خالق نے مجھے عطا کی. اب صحت و الامان, ایک صحت جسمانی کہ جب تک کہ انسان صحیح و سالم ہے, جب تک کہ اس کے آزائے جسمانی صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں, جب تک کہ وہ صحت مند ہے اس وقت تک وہ بالکل توجہ نہیں دیتا کہ کتنا بڑا احسان ہے میرے ملکی نے حفیظی کا کہ اس نے مجھے اتنی بڑی دولت سے نوازا ہے, اس نے اتنی بڑی دولت سے مجھے مالا مال کیا. اور دوسری الامان, انسان خیر و عافیت سے اپنی زندگی کو گزارے, جھگڑے تشدد پتا جس قسم کے حالات مثلا بیروت میں ہوئے یا دوسرے ممالک میں ہوتے رہتے, ہم یہاں بیٹھ کر اسے محفوظ ہیں, لیکن کبھی ہے تو لڑنے کے لیے غور نہیں کرتے کہ کتنی بڑی دولت, کتنی بڑی نعمت ہم کو ملی. تو یہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ تقریباً ہر شخص اس کو بلائے بیٹھا, کسی شخص کی توجہ ان کی طرف نہیں ہے, لیکن جب کبھی یہ نعمتیں سرو کی جائیں ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے, جب کبھی یہ نعمتیں سلب کر لی جاتی ہیں اس وقت انسان کو خیال ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا شکران کر کے آج ہم حالت تک پہنچے. تو کسی بھی معاشرے کے لیے امن و امان اور اس کا صحیح طریقے سے چلتے رہنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے, اور اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی. اب معاشرے کے اندر امن و امان قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تمام خرابیاں اور وہ تمام برائیاں جو ایک بھائی کے دل میں دوسرے بھائی کی طرف سے نفرت ڈالتی, ایک بھائی کے دل کو دوسرے بھائی کے دل سے جدا کرتی, کہ جو بھائیوں کے بیچ میں تفرقہ ڈالتی ہیں ان برائیوں کا خاتمہ کیا جائے. چنانچہ غیبت ہے یا غصہ ہے یا غرور ہے یا ظلم و ستم ہے یا حقوق و ناس کی پامالی ہے, جتنی بھی اس سے پہلے گفتگو ہماری ہوئی ہے, آپ دیکھیں ان میں سے جتنی صفات کی مذمت اسلام میں, ان میں سے ہر وہ صفت ہے کہ جس کا نقصان صرف انسان کو پہنچتا ہے. اگر خدا نے کہا کہ غصہ مت کرو تو غصے کے نہ کرنے سے خدا پر کیا فرق پڑے, یا خدا نے کہا کہ تم ظلم نہ کرو تو آپ کے ظلم سے رک جانے سے خدا کو کیا فائدہ ملے, اگر خدا نے کہا کہ تم غرور نہ کرو تو آپ کے غرور نہ کرنے سے خدا کو کیا فائدہ ملے. لیکن فائدہ آپ کو, آج آپ نے ظلم نہیں کیا کل دوسرا آپ کے اوپر ظلم, آج آپ دوسروں پر غصہ نہ کریں کل دوسرا آپ کے اوپر غصہ نہیں کرے, آج آپ دوسروں کے ساتھ غرور سے پیش نہ آئے کل دوسرا آپ کے ساتھ غرور سے پیش نہیں آئے گا. اس لیے کہ دنیا کے اندر عزت و معلوم کا سلسلہ چل رہا ہے, انسان جو کام کرتا ہے اس کا نتیجہ اس کے سامنے ضرور آتا ہے. جس طریقے سے اسی زنا کے سلسلے میں پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ جو شخص بھی زنا کرے وہ ایک چیز کو اپنے ذہن میں رکھے, منصورہ کے مانا حدیث کا مفہوم تو کسی سے ملتا ہے, جو انسان بھی زنا کرے وہ اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ جب وہ زنا کر رہا ہے تو یقیناً اس کے اہل خانہ کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا. ہو سکتا ہے اس پشت میں نہ کیا جائے, اگلی پشت میں کیا جائے, اس کی اگلی پشت میں کیا جائے, لیکن یاد رکھے ہر دن کرنے والا کہ ایک ایک دفعہ ضرور اس کی نظر میں ایسا آئے گا کہ جب کہ اس کی نظر کے ساتھ بنا کیا جائے گا. کتاب انوار النعمانیہ جناب داؤد کے زمانے کا یہ واقعہ نقل ہے کہ جناب داؤد کے زمانے میں ایک مرتبہ بنا کے ارادے سے گیا اور اپنے دوست کے گھر میں اس کی بیوی سے تعلقات پہلے سے چلے آ رہے تھے اور اس کے سامنے محدود تھا. آج بھی وہ اسی ارادے سے روانہ ہوا تھا کہ جا کر بنا کرے. جب وہ وہاں گیا بنا کرنے کے لیے اور بنا میں مجبور ہو گئے. بنا کر کے جب وہ واپس آیا تو جیسے ہی اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ اس کے بستر پر اس کی بیوی کے ساتھ ایک دوسرا شخص بنا کرے. فوراً پتا اس شخص کو لے کر پہنچا جناب داؤد کے پاس کہ یا نبی اللہ, یہ شخص نے میری عزت اور ناموس پر حملہ کیا ہے, آپ اس کے اوپر شرعی حد جاری کریں. جناب داؤد نے دیکھا تمام شہادت وغیرہ ہر لحاظ سے مکمل کا مقدمہ, لیکن جب اس پر شرعی حد جاری کرنے والے تھے تو اس وقت درگاہ الہی سے یہ پیغام ملا کہ ہے داؤد اس شخص سے کہہ دو جس شخص نے بنا کیا ہے تو بنا کر حقیقت اس شخص نے نہیں کیا بلکہ تمہارے تو فیل کی وجہ سے اس نے بنا. اگر تم اس شخص کو بلانے شخص کی بیوی سے بنا نہ سکتے تو آج تمہاری بیوی سے بنا نہ کیا جاتا. اور چہرے بخار اسی انوار النعمانیہ کی روایت کے آگے ہی موجود ہے, جناب داؤد کی روایت کے آگے انوار النعمانیہ میں سنار رہا ہے. انوار النعمانیہ میں روایت ہے کہ شہر بخارا میں سنار رہا کرتا ہے. 30-35 سال سے وہ سنار اسی شہر میں زندگی گزار رہا تھا. 30-35 سال کے عرصے میں اس نے ایک بجلی کو ایک مشکی کو بجلی کو صفا کو رکھا تھا کہ جو اس کے گھر کے اندر 30 سال سے پانی بھر رہا تھا, جو روزانہ صبح کو آتا پانی بھر کر چلا جاتا. 30 سال کا عرصہ گزر گیا اور یہی معمول رہا تو ہوتا کہ سنار صبح سویرے جاتا اور دکان کو کھولتا اور اپنے کاروبار میں مجبور ہو جاتا. ادھر یہ بجلی آتا پانی کو بھرتا اس کے گھر میں چلا جاتا. 30 سال گزر گئے کسی قسم کی کوئی بات سامنے نہیں. 30 سال کے بعد ایک دن جب سنار اپنے کام پر روانہ ہوا اور وہ دکان کھول کر اپنے کاروبار میں مجبور ہو گئے. یہاں پر سنار کی بیوی گھر کے کام کر رہی تھی کہ یقائے کسی نے دروازے پر دب گئی. کیا کر اس نے دروازے کو کھولا تو دیکھا کہ وہی بجلی کھڑا ہے کہ جو روزانہ آ کر پانی کھڑا کرتا ہوں. میں نہیں تھی, 30 سال سے کام ہو رہا تھا, چلی گئی پردے کے پیچھے, اس بجلی نے آ کر پانی کھڑا اور اس کے بعد وہ روانہ. لیکن رخصت ہوتے وقت یقائے اس نے یہ کیا بجلی نے کہ پردہ پڑا تھا پردے کے دوسری طرف جا کر سنار کی بیوی کے ہاتھ کو پکڑا کلائی سے اور اس کے بعد ہاتھ کو بوسا دیا. بوسا دینے کے بعد جگہ کچھ پتا نہیں اس کے ذہن میں کیا خیال آیا کہ بجائے اس کے کہ وہ کچھ اور اقدام کرتا اس نے چھوڑا اس کے ہاتھ کو اور وہ سر سے چلا گیا. شریف خاندان کی عورت تھی, سخت صدمہ ہوا, سخت تکلیف پہنچی, شوہر رات کو گھر آیا. بجائے اس کے کہ اس شوہر کو واقعہ بتاتی, اس بجلی کی شکایت کرتی اور لڑائی جھگڑا کو بتا کرتا ہوں, اس نے یہ پوچھا شوہر سے کہ اے میرے شوہر, پیغمبر کی وہ حدیث ذہن میں رکھے کہ جو شخص بھی بنا کرے گا, یاد رکھے کہ اس کے سامنے یاد رکھے اس کے سامنے ضرور سے ضرور اس کے اہل خانہ سے یا اس کے رشتے داروں سے یا اس کی سخت سے کبھی نہ کبھی یہ بنا ضرور کیا جائے. عورت کی شریف سے واقع تھی, فوراً پوچھا اس نے اپنے شوہر سے کہ آج بتاؤ بازار میں کیا واقعات پیش آئے. کیوں نہیں, ابھی کوئی واقعات پیش نہیں آئے, میں نے دکان کھولی, دن بھر کاروبار کرتا رہا اور شام کو دکان کرنے کے بعد. لیکن بیوی اس کے پیچھے پڑ گئی کہ نہیں, کوئی نہ کوئی واقعات, کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور جس کی وجہ سے میرے اوپر ایک مصیبت پڑ گئی. کیوں کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, لیکن بیوی جو ہے وہ اس بات کو نہیں مانتی. آپ نے جب بہت اصرار کیا تو سنار نے کہا کہ آج دن کے وقت مجھ سے ایک غلطی ہو گئی. وہ غلطی یہ تھی کہ آج دن کے وقت سنا رئیس کی بیوی نے آپ نے کہنے کا جو بندن ہے وہ مجھے بنانے کے لیے دیا تھا, پرسوں سونے کا بندن بنانے کا حکم دیا تھا اور آج اس کو اپنا کر کر واپس لے. دوپہر کے بعد وہ آئی تھی رئیس کی بیوی اور اس نے آ کر اپنے کنگن کو دیا, یہ دیکھنے کے لیے کہ کنگن ناپ کے مطابق ہے یا نہیں. اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے ہاتھ نہیں اس کے ہاتھوں اور دیکھوں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. جیسے ہی اس نے اپنے کرتے میں سے اپنی چادر اپنی ابا میں سے اپنے ہاتھ کو نکالا آگے کیا, میں نے کنگن پہنایا, لیکن کنگن پہناتے پہناتے اس کے ہاتھ کی خوبصورتی کو دیکھ کر شیطان اس پر غالب ہوا اور جگہ ایک میں نے اس کو کلائی سے پکڑ کر اس کے ہاتھ کو پھوٹا دیا. لیکن اس کے فوراً بعد میرے ذہن میں آ گیا کہ زنا کا کیا نقصان ہے, میں نے اس کو چھوڑا اور بچ گیا. یہ سن تھا بیوی نے فوراً اس کو واقعہ بتایا اور کہا کہ دیکھو جتنا تم نے کیا تھا اتنا ہی تمہارے پاس میں آ گیا. تو یاد رکھو کہ زنا خاص طور پر یہ ایسی برائی ہے, دوسری تمام برائیوں کا یہ بھی حکم ہے کہ انسان جو بھی برا کام کرے گا وہ اس کے سامنے ضرور آئے گا. ابھی نہیں, پانچ سال کے بعد, سات سال کے بعد, دس سال کے بعد. انسانوں نے قدرت میری ہے کہ جیسا انسان کرتا ہے ویسا اس کو کرنا پڑتا ہے. بنا کے اندر خصوصی طور پر بہت شدت سے اس چیز کی تاکہ کہ جب بھی انسان اس میل کو بجانا ہے تو اس چیز کو ذہن میں رکھوں کہ میں یہ بنا اس عورت سے نہیں کر رہا ہوں بلکہ سمجھیے کہ خود اپنی بیٹی سے کر رہا ہوں, کیونکہ اگر آج میں نے اس سے یہ بنا کیا تو کل کوئی نہ کوئی آ کر ضرور میرے ناموس میں سے کسی نہ کسی سے پوچھ جائے گا. تو بنا وہ معاشرے کی خرابی ہے کہ جو پورے معاشرے کے اندر فحاشی اور بے حیائی پھیلا دے گی. اسی لیے ضہور امام کی جو پیشین گوئیاں ہیں اس میں بھی یہ پیشین گوئیاں حضرات سے بھری ہوئی کہ امام کا ضرور اس زمانے کے نزدیک ہوگا کہ جب بنا عام ہو جائے گا کہ بنا جو ہے اس کو کوئی برائی نہیں سمجھا جائے گا بلکہ یہ بھی ایک طریقے سے معمولات زمانہ کے اندر داخل ہو جائے گا. لیکن پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے کہ بنا کرنے والا جب بنا کرے تو یاد رکھے کہ بنا کی وجہ سے اس کو سب نقصان اٹھانا پڑے گا. پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے دین کے اندر فوراً کمی واقع ہو جائے گی, یعنی جیسے ہی تیل کے اوپر اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اور اس تیل کو سجا لاتا ہے تو اسی وقت سے اس کے ایمان میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. دوسری چیز دانی کے رزق کے اندر کمی آنا شروع ہو جائے گی, خدا اس کے رزق سے برکت کو اٹھا لے. تیسری چیز گانے کی عقل میں کمی آنا شروع ہو جائے اور گانے کی ذہانت کو رنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے. چوتھی چیز گانے کی عمر کو فدا کر دیا جاتا ہے, جو شخص بنا کرتا ہے خدا اس کی عمر کو فدا کر دیتا ہے اور اس کی عمر کے اندر بھی کمی واقع ہو جاتی ہے. پانچویں چیز گانے جب بھی بنا کرتا ہے اس کے بعد سے جس طریقے سے جھوٹ میں گزرا گانے کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ زانی کا حافظہ اور ختم ہونا ہونے لگتا ہے اور نسیان کا مرض اس کے اوپر ساری ہونے لگتا ہے. چھٹی چیز زانی جو ہے وہ مذہب الہی کا شکار ہو جاتا ہے. ساتویں چیز زانی کے سلسلے میں یہ حکم ہے کہ اہل ایمان زانی سے بغض رکھ, اہل ایمان کا بغض زانی کا مقدر بن جاتا ہے اور یہ بھی واجب ہے کہ اتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں جس میں تذکرہ آ گیا تو یہ بتانا ضرور. ان سے پہلے کئی مقامات پر اپنے بیماروں کو نہیں ہمیں مل کر کی بحث ہو چکی. تو برائی کو برائی سمجھنا اور اچھائی کو اچھائی سمجھنا یہ ہر مومن کے لیے واجب ہے. آپ کسی کو برائی کرتے دیکھیں اور یہ کیسے نظر انداز کرتے ہیں کہ وہ جانے اور اس کے اعمال جانے, وہ جانے اور اس کا کردار جانے, وہ جانے اور اس کا خدا جانے, اور یہ کہہ کر ہم اپنے نیک عمل کر رہے ہیں. آپ جلدی تو یاد رکھیے کہ آپ بھی اس کے حرام کا انتخاب کر رہے ہیں. جب میں بلارو سے جب قتل آئے گی اس وقت تفصیل سے بات ہوگی, لیکن ہمارا بلارو کو نہیں ہے منظر کے اندر یہی بات ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل میں برائی کو برائی سمجھے اور اس سے نفرت کرے, اچھائی کو اچھائی سمجھے اور اس سے محبت کرے. اور یہ واقعہ بھی ہمارے میں اس سے پہلے یاد کر چکا ہوں کہ ایک مرتبہ یہ کتاب وسائل شیعہ میں امام محمد باقر علیہ السلام و یاد فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ خدا نے اپنے دو فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ تم جا کر خدا جہر کو دبا و برباد کر سکتے, اور وہ حکم الہی پا کر وہ فرشتے روانہ ہوئے تھے. واقعہ ہمارے من تفصیل سے کہیں آ چکا ہے کہ دونوں فرشتے روانہ ہوئے تھے اپنے محبوب کے حکم کی تعمیل سے. جب وہ فرشتے اس شہر میں پہنچے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ رات کی تاریخی ہے, جناب الہی آدھی رات کے بعد نماز صبح سے کچھ پہلے واقع ہوتا ہے. عذاب الہی کی نہیں تو اللہ نے صبح سے پہلے رات کی تاریخی کے بعد واقع ہوتا ہے اور مکان کا ذریعہ لا الہی نہیں آتا کہ یہاں پر مومنین موجود ہوں. اور اگر آتا ہے عذاب تو پہلے مومن بندوں کو وہاں سے نکالا جاتا ہے, اس کے بعد عذاب نازل کیا جاتا ہے. تو یہ فرشتے جب اس شہر میں پہنچتے ہیں اور اس شہر کا انہوں نے جائزہ لیا, جائزہ لیا تو دیکھا کہ رات کی تاریخی ہے, پورا شہر گناہوں کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. میں اس میلانی کی تعمیر کے لیے روانہ ہوئے, شہر کے نزدیک پہنچے تو اس شہر میں انہیں انتہائی عجیب منظر دیکھا. تو منظر انہوں نے یہی دیکھا کہ شہر کی تاریخی میں گوشے میں چراغ چل رہا ہے. جب کچھ ہوا فرشتوں کو کہ اتنا جب پورا شہر تاریخی میں ڈوبا ہوا ہے, چراغ کا جلانے والا پہنچ. اگر کے فرشتوں کے لیے لفظ تجسس مناسب نہیں ہے لیکن مطابق میں محاورہ مہاراج فرشتوں کو تجسس ہوا, وہ روانہ ہوئے. جب قریب پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ چوپڑی ہے اور چوپڑی کے اندر جو چراغ جل رہا ہے. فرشتوں نے چوپڑی میں جا کر دیکھا تو عابد کو دیکھا کہ جو خدا کی عبادت میں مشغول ہے اور گڑ گڑا کر خدا سے دعا کر رہا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں جو اس کے رفتاروں پر بیٹھے. دونوں فرشتوں کو انتہائی تعجب, حکمِ الٰہی اور نظامِ الٰہی یہ بھی ہے کہ اگر عابد اور مومن کہیں موجود ہے تو وہاں عذاب نازل نہیں ہوتا, اور یہاں پہ یہ عابد بھی ہے, عبادت بھی کر رہا ہے, ظاہر ہو رہا ہے, رونا اور گڑگڑانا اس کا بتا رہا ہے کہ یہ جس سے دل سے خدا پر ایمان لا چکا ہے, اس کے باوجود یہ ہو کہ اس کے اوپر عذاب کو نازل کر. تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ دوسرے سے یہ کہنے لگا کہ شاید ہم سے حکم کے سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے, ایک مرتبہ پھر بارگاہ الہی کی طرف رجوع کریں. جائے جائے کہ فرشتوں کو ہو رہا ہے آج کے اس معاملے میں دوبارہ رجوع کیا بارگاہ الہی سے تو حکم ملا کہ میں نے فرشتوں میں نے اسی شہر کی تباہی کا حکم دیا. فرشتے باپ کے ادب سے کچھ کہہ نہ سکے لیکن بارہ کی سوال تو صاف ان کے ذہنوں میں تھا, وہ کہنے لگتی خود جب عذاب نازل ہو گیا اس کے بعد ان کو جو درگاہ الہی سے جواب ملا کہنے لگا بہت حقیقی مومن ہے, یہ عابد ہے, عبادت کر رہا ہے, اس کا اجر اس کو ملے, لیکن اس کے اندر ایک خرابی ہے جس کی وجہ سے عذاب کی لپیٹ میں اس کو بھی دے دیا. وہ خرابی صرف اتنی ہے کہ اس کے چاروں طرف برائیاں ہو رہی تھیں, چاروں طرف کی برائیوں کو دیکھتا تھا اور ہمیشہ یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتا تھا کہ برائی کرنے والے برائی کریں, وہ جانے ان کا خدا جانے, وہ خود ہی حساب کتاب دیں گے اور خود ہی خدا ان سے نمٹ لے گا, میں اپنے نیک اعمال کرتا رہتا ہوں, میرے لیے یہ کافی. جو ہے میرے فرشتوں میں ہر وہ مومن بندہ جو کسی بھی برائی کو دیکھ کر اس کو برا نہ سمجھے اور اسے نفرت نہ کرے, اسے روکنے کی کوشش نہ کرے اور اچھائی کو اچھا سمجھ کر اسے پھیلانے کی کوشش نہ کرے, وہ بھی انہیں لوگوں کے ساتھ عذاب کی لپیٹ میں آ جاتا ہے کیونکہ برائی کا احتساب کرتے ہیں اور اچھائی سے دور بھاگتے ہیں. اور اس کے سلسلے میں تفصیل گفتگو ان شاء اللہ ہمارے دن معروف نہیں آئی منتقل کی گفتگو میں آئے گی, لیکن اس حدیث کے ساتھ ساتھ امام کے آپ کو پڑے اس طرح کا دوسری حدیث کو ملانے کے پتو دیکھا کہ یہاں پر ایک انسان ہے بچنے کا کہ لاکھوں میں سے صرف ایک شخصیوں کے باعث بھی عذاب کی لپیٹ میں آئے, لیکن امام شجمی فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ خدا نے اپنے برگزیدہ پیغمبر جناب شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی قبولیت کے بعد جب انہوں نے دعا مانگی تھی کہ ہمارے علاقہ میری موت جو ہے وہ حد تک بگڑ چکی ہے, جب اس کا گزرنا ممکن نہیں تمام جہاں بٹانے کے بعد اب ان کے اوپر عذاب نازل کر, تو خدا نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے جب عذاب نازل کیا تھا تو جناب شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ وہی ہوئی کہ تمہاری قوم کے 120,000 گناہگار بندوں کے اوپر عذاب اپنا عذاب نازل کر رہا ہوں, لیکن اور بات دوسرا دوسرا اور جن کے ساتھ ساتھ میں 60,000 مومن بندوں پر بھی اپنے عذاب کو نازل کر رہا ہوں. جناب شعیب امام سے کچھ کرنا جناب شعیب نے مرتبہ انتہائی استحجاج کے ساتھ بارگاہ الہی کی طرف رجوع کیا کہ بارے گا ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے اس وحی کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ وہ مومن بندے, دوسری طرف یہ بھی الفاظ ہے کہ مومن بندوں کے اوپر عذاب آ رہا ہے, تو آتے یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جواب ملا ہے شعیب کو کہ 60,000 مومن بندوں میں یہی خرابی کہ برائی اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی تھی اور یہ برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے, اچھائی سے اس کی آنکھوں کے سامنے جو دور بھاگ رہے تھے اور یہ اچھائی کو پھیلانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے. تو اسی وجہ سے یہ لوگ بندوں کے ساتھ عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے کہ جو اپنی برائی کا انتظار کرتے ہیں اور اچھائی سے دور جاتے ہیں. تو زندہ یہ گفتگو آ گئی تھی کہ ایسے ایمان کا خود رکھنا بھی ضروری ہے, ایسے مومن ایسے تمام بندوں کے ساتھ کہ جو برائی کا انتظار کرتے ہیں. لیکن وہ دوست وہ ہمارا دوست نہیں ہے جو ہمارے محاورے میں استعمال ہوتا ہے. یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی برائی سے نفرت کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کرتے رہیں اپنے اپنے مقام کے لیے کہ ان کو اس برائی سے دور کریں, ان سے اس برائی کو چھوائیں. یہ ہر ہر مومن بندے کی ذمہ داری, ہر ہر مومن بندے کا فریضا یہ ہے کہ جب اس کی آنکھوں کے سامنے یہ برائی ہو رہی ہے تو وہ اس برائی سے خاتمے کے لیے جس حد تک اس سے ممکن ہو وہ کوشش کریں. تو یہ لازمی چیز جو کہ انسانی کا مقدر ہے وہ یہ کہ ایمان جو ہے وہ اسے دور بھاگے. آٹھویں چیز کے لیے انسانی کا مقدر ہے تو اس کے بنا کا نتیجہ ہے وہ یہ کہ ہر مومن بندے کے چہرے سے نور ظاہر ہوتا ہے کہ جو اگر کے انسان نہیں دیکھ سکتے لیکن فرشتے دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ مومن ہے اور یہ غیر مومن ہے. جس طریقے سے دل کہتا ہے ایک سیاہی اور سفیدی کے مقامات ہوتے ہیں جس سے پہچانا جاتا ہے, اسی طریقے سے چہرے کے اوپر نور کی بارش ہوتی ہے کہ وہ. تو جب کوئی مومن بندہ بنا کرتا ہے تو یہ نور جو اس کے چہرے سے ساتے ہو رہا ہے اور اس کے چہرے سے نازل ہو رہا ہے, اس نور کو اس کے چہرے سے نور کا زوال ہو جاتا ہے. نبی اور دسویں چیز کے زانی دعا اور زانی کی عبادت, یہ دونوں قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچ پائے. تو کتنی بھی عبادت ہے, کتنی بھی دعائیں کرتا رہے, لیکن کیونکہ وہ بنا کر چکا ہے, اس کا دل اب تاریخ ہو چکا ہے, اس کے دل کے اندر اب دلکت اپنا گھر بنا چکی ہے, اس لیے اس کی دعا اور اس کی بات یہ دونوں اس مقام تک نہیں پہنچ پائیں گی کہ جہاں پر اس کو قبول کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ مومن بندہ بھی بنا کر سکتا ہے اور خدا نے اس کے سامنے ایک راستہ رکھا ہے کہ اگر وہ اس راستے پر چڑھے تو یہ بنا کی سزا اس کو دنیا میں مل جائے گی اور یہ دوسرے جتنے عذاب آخرت ہیں اور دوسرے جتنے بھی دنیاوی عذاب ہیں ان سے وہ بچ سکتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ بنا کرنے کے بعد در رحمت جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے, بلکہ وہ جو حدیث اس سے پہلے کے جب بات کی تھی کہ جب وہ خدا نے جنت کو پھل دیا تھا اور جنت کے انچار ہوئے جنت سے گفتگو ہوئی تھی اور جب بات کہی گئی تھی جنت کو کہ تیرے اندر آٹھ قسم کے افراد نہیں رہ سکیں گے, تو اس نے یہ الفاظ تھے کہ لا یسکن فیک مصرفن عرب دینا, یہ نہیں تھا کہ زانی نہیں رہے گا, زانی کے آنے کا امکان ہے. وہ زانی جنت میں نہیں آ سکتا کہ جو اپنے بنا پر مصرف ہو, بار بار بنا کا انتخاب کر رہا ہو اور کسی بھی وقت اس چیز کو برا نہ سمجھ رہا ہو. تو جتنی برائیاں اس سے پہلے آ چکی ہیں اور ان شاء اللہ آئندہ آئیں گی, تو ان کو سن کر آپ افراد کے ذہن میں یہ خیال نہ پیدا ہونے پائے کہ اگر ایک مرتبہ اس کو کر دیا تو آپ کو ہم کر نہیں سکتے, آپ کو جب برے بن ہی گئے ہیں تو پھر برائی کا آغاز ہی کر دیں. ایسا نہیں ہے, دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا بداوا نہ ہو, جس کی توبہ نہ ہو, جس کا کوئی تدارک نہ ہو. جو گناہ بھی انسان کرتا ہے قدرت بارا انسان غلطی کر سکتا ہے, انسان لفظ کر سکتا ہے, انسان پتا کر سکتا ہے, انسان سیدھے راستے سے کھٹک سکتا ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کو, اپنی نفرش کو, اپنی خطا کو محسوس کر لے اور اس کا تدارک کرنا چاہے. یہ سلسلے میں مجھے جناب موسیٰ کا واقعہ ہے کہ جناب موسیٰ جب کوڑے دور پر پہنچے تھے اور قدرت کے ساتھ میں بارگاہ الہی کی طرف انہوں نے رجوع کیا تھا اور وہ شروع کی ہوئی, اور جناب موسیٰ نے کہا تھا کہ یا رب المتقین جواب میرا طلب ہے, یا الہ العارفین جواب ملا تھا لگتا ہے, یا الہ المؤمنین جواب ملا تھا لگتا ہے, یا الہ العارفین جواب ملا تھا لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے. بڑا تعجب ہوا تھا جناب موسیٰ کو اس وقت کے بارے لگا یہ کیا بات ہے جب میں نے کہا کہ یا رب المتقین ہے متقیوں کے رب تو تم نے اس دفعہ لگتا ہے, جب میں نے کہا کہ یا الہ العارفین ہے خدا کی معرفت رکھنے والوں کے رب تو تم نے ایک دفعہ لگتا ہے, جب میں نے کہا کہ یا الہ المؤمنین اے مومنوں کے رب تو تم نے ایک دفعہ لگتا ہے, جب میں نے کہا تھا کہ یا الہ المطیعین اے مطیع بندوں کے رب تو تم نے ایک دفعہ لگتا ہے, لیکن جب میں نے کہا کہ یا الہ العافین اے گناہگاروں کے رب تو تم نے تین دفعہ مجھے جواب دیا. تو گناہگاروں کے مقام اس مقام پر مومنین اور متقین اور عارفین اور مجرمین سے بلند و برتر کیا ہے, خدا نے یہی جواب دیا تھا کہ اے موسیٰ جو عارف بندہ ہے اس کے پاس میں سب سہارا ہے کہ جس سے وہ مجھ تک پہنچ سکتا ہے, یعنی اس کا عرفان, اس کی معرفت, جو متقی بنتا ہے اس کے پاس بھی ایک سہارا ہے کہ جس سے وہ مستحکم بنتا ہے یعنی اس کا تقوی. جو مومن بنتا ہے اس کے پاس بھی ایک سہارا ہے کہ جس کی مدد سے وہ مستحکم بنتا ہے یعنی اس کا تقوی. لیکن جو گناہگار بنتا ہے وہ جب بیان کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے ادا کر رہا ہے اس کے پاس ایسا کوئی سہارا نہیں سوائے میری بات کے کہ جس سے وہ مستحکم. تو اس جملے میں گناہگاروں کی ندا کا جواب دینے کے لیے ہر وقت جا رہے ہیں. تو در پیدا جو ہے وہ کسی وقت بھی بند نہیں ہوتا بلکہ یہاں تک ہے جو حدیث میں حدیث کا لفظی ترجمے پر نہ جائیے بلکہ جو محمد اور مقبول پیغمبر نے بتایا ہے اس پر غور کیجیے. ایک مرتبہ پیغمبر سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ کیا کوئی شخص بنا کرے تو اس کی بخشیں بول رکھی. الفاظ تقریباً تو کسی زمین سے تھے پیغمبر کے جس کا مقبول یہ نکل رہا تھا. مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی مومن بندہ یہ کرنے لگے بلکہ مطلب یہ ہے کہ خدا کی رحمت سے مومن بندہ مایوس نہ ہو بلکہ اگر کوئی شخص اپنے معارف سے ماں اور بہن سے بھی جنا کر لے تب بھی اس کی بخشش کا اور اس کے گناہ کے بخشے جانے کا امکان موجود ہے. تو مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کو. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ آدمی سے جنا شروع کرتے تو جنا کر کے توبہ کروں گا اور بخش دیا جائے. بنا یہ بنا پر اتنی گفتگو آئی اس لیے ہوں گی کہ خود بنا کو کئی مقامات کا معیار بنا کر اس کا مقابلہ کیا گیا ہے. جیسے آپ نے اس سے پہلے چھوٹ میں آتی تھا کہ چھوٹ بنا سے بچتا ہے گانا سننا بنا سے بچتا ہے. پہلے بنا کے نقصانات آپ کے ذہن میں ہوئے اس کے بعد انشاءاللہ جب گانے کی گفتگو آئے گی ایک سے دو ہفتے کے بعد تو اب آپ اس حقیقت کو صحیح طریقے سے سمجھ پائیں گے. بارہ دوسری حدیث میں ماں اس کے بعد علیہ السلام کو سلام یہ ارشاد فرمایا کہ چار برائیاں اور چار خرابیاں جس گھر میں ہوں